رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یہ مضمون چل رہا ہے جہنم سے متعلق اور جہنمیوں سے متعلق. گزشتہ جمعے کو آپ نے بڑا ہی دلدوز منظر جو وہاں پیش آئے گا ان لوگوں کو جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی تو ہیں لیکن بغیر توبہ کیے ہوئے مر گئے تھے، تو وہاں ان کو جہنم میں جو رکھا جائے گا اس کی تفصیل آپ نے گزشتہ جمعے کو سنی، جو بہت ہی زیادہ ہولناک ہے اور نہایت ہی کربناک ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی جائے گی، تو اس میں ان کو دوزخ سے نکالا جانے کا متعلق جو مضمون ہے اس سے متعلق اب آگے مضمون سماعت فرمائیے. ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب اللہ تعالی امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے گناہگاروں کو دوزخ سے نکالنے کا فیصلہ فرمائیں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاصیوں کا کیا حال ہے، گناہگاروں کا. عرض کریں گے، اے اللہ، آپ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ ارشاد ہوگا، جاؤ وہاں جا کر دیکھو ان کا کیا حال ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور مالک کی جانب رخ کریں گے. وہ جہنم کے وسط میں یعنی بیچ میں آگ کے منبر پر بیٹھے ہوں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، آپ کا اس جگہ کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگار گروہ کا کیا حال ہے؟ داروغہ جہنم مالک جواب دے گا کہ ان کا حال بہت ہی برا اور ان کا ٹھکانہ انتہائی تنگ ہے. آگ نے ان کے جسم اور گوشت پوست سب کو بھسم کر دیا ہے، البتہ ان کے چہرے اور دل محفوظ ہیں جن میں نور ایمان جگمگا رہا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، ذرا ڈھکنا ہٹائیے، میں بھی انہیں ایک نظر دیکھ لوں. مالک خازنوں کو حکم دیں گے، وہ پردہ ہٹائیں گے. جب وہ جبرائیل علیہ السلام کو اور ان کی حسن صورت کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ یہ عذاب کے فرشتوں میں سے نہیں ہے، اور سوال کریں گے کہ یہ اللہ کا بندہ کون ہے، ہم نے اس سے بڑھ کر حسین تو کبھی نہیں دیکھا. داروغہ جہنم مالک جواب دے گا، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو کہ اپنے رب کے یہاں بہت ہی مکرم ہیں، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وحی لایا کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنتے ہی سب چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے، اے جبرائیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہمارا سلام عرض کیجیے، اور یہ کہ ہمارے گناہوں نے ہمیں آپ سے جدا کر دیا ہے، نیز آپ کو ہماری بدحالی کی بھی اطلاع پہنچائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے. ارشاد ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا حال ہے؟ عرض کریں گے، یا اللہ، بہت ہی برے حال اور تنگ جگہوں میں ہیں. ارشاد ہوگا، انہوں نے تجھ سے کچھ کہا بھی؟ عرض کریں گے، جی ہاں یا اللہ، انہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ میں ان کے نبی کو ان کا سلام پہنچاؤں اور ان کی بدحالی کی خبر دوں. ارشاد ہوگا، تو جاؤ سلام اور پیام پہنچا آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سفید موتی کے ایک خیمے میں تشریف فرما ہوں گے جس کے 4000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے دونوں کباڑ سونے کے ہوں گے. عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں آپ کی امت کے گناہگار گروہ کے پاس سے آیا ہوں جنہیں دوزخ میں عذاب ہو رہا ہے، وہ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور یہ کہ ہمارا حال سخت خراب اور ٹھکانہ انتہائی تنگ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش کے نیچے حاضری دیں گے، سر بسجود ہوں گے، اللہ تعالی کی وہ توصیف اور حمد و ثنا کریں گے جو کسی نے کبھی نہیں کی۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے، سر اٹھائیے، جو مانگیے دیا جائے گا، جو سفارش کریں گے قبول کی جائے گی۔ عرض کریں گے، اے باری تعالی، میری امت کے کچھ بد نصیب لوگ جن کے متعلق آپ کا فیصلہ ناطق ہو چکا اور وہ مبتلا انتقام ہیں، آپ ان کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے، آپ کی سفارش منظور ہے، تشریف لے جائیے اور ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو نکلوا لائیے۔ آپ تشریف لے جائیں گے، مالک فرشتہ آپ کو دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ فرمائیں گے، مالک، میرے بدنصیب امتیوں کا کیا حال ہے؟ عرض کریں گے، حضور، ان کا حال سخت خراب ہے اور جگہ انتہائی تنگ ہے۔ آپ ارشاد فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو اور پردہ ہٹاؤ، جب دو دفعہ آپ کو دیکھیں گے تو سب مل کر چیخ اٹھیں گے، عرض کریں گے، حضور، آپ نے ہمارے جسم بھسم کر دیے اور جگر پھونک دیے۔ آپ ان سب کو نکالیں گے جبکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ انہیں لے کر جنت کے دروازے پر ایک نہر کی جانب لے چلیں گے جس کا نام نہر حیوان ہے، اس میں غسل کریں گے تو نوجوان مردوں کی شکل میں نکلیں گے، سرمگی آنکھیں اور چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور پیشانیوں پر الجہنمیون عتقاء الرحمن من النار لکھا ہوگا، یہ وہ جہنمی ہیں جنہیں حضرت رحمان نے آگ سے آزاد کیا ہے۔ پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دوسرے دوزخی جب دیکھیں گے کہ مسلمان سب دوزخ سے نکال لیے گئے ہیں تو وہ حسرت سے کہیں گے، اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہم بھی دوزخ سے نکلتے۔ یہی وہ بات ہے جسے ارشاد باری تعالی نے، جسے اللہ پاک نے اس طرح فرمایا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کہ کیا خوب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتے۔ ہمیں آپ کو اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے، ہم آپ اپنے اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کریں اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابع داری کریں۔ اس وقت بھی جو کٹھن گھڑی ہوگی، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سفارش فرما کر جہنم سے آزادی دلائیں گے۔ ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس کی وجہ سے جہنم کا ذرا سا بھی ہمارے لیے رخ کا سامان نہ ہو، اور اللہ پاک مہربانی فرمائے کہ ہمیں آپ کو اللہ پاک اپنی رضا اور مقام رضا جنت عطا فرمائے۔ اس کے لیے مسلسل آپ سنتے ہیں کہ ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی میں زندگی گزارنی چاہیے، نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، ورنہ آپ اور ہم سمجھتے ہیں دنیا میں طرح سے انگلی جل جائے، کانٹا چبھ جائے اور زخم پک جائے تو چین نہیں پڑتا، شہد کی مکھی کاٹ لے، کیڑا مکوڑا کاٹ لے تو کسی طرح بھی کسی پل چین نہیں پڑتا، پریشان ہوتے ہیں، کسی طرح سے خدا نخواستہ کہیں پھوڑا ہو جائے، اس میں پیپ بن جائے، کھلن شروع ہو جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ نیند بھوک سب کچھ اڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں کہ یہاں بھی ہر طرح عافیت عطا فرمائیں، اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے، گناہوں سے بہت بیداری اور دوری ضروری ہے، اور نیکیوں میں مطروف رہ کر ہر وقت ہے اپنا اوڑھنا بچھونا، گویا کہ نیکیوں کو ہی بنا لینا ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو ایک خاکستری رنگ کے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر آواز آئے گی، اے جنت والو کیا تم موت کو پہچانتے ہو؟ وہ اسے دیکھیں گے اور پہچانیں گے۔ اسی طرح دو زخمیوں سے کہا جائے گا کیا تم موت کو پہچانتے ہو؟ تو وہ بھی اس کی طرف دیکھیں گے اور پہچانیں گے۔ پھر اسے جنت دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ اعلان سنایا جائے گا، اے اہل جنت، اب دوام اور ہمیشگی ہے، موت نہیں ہے۔ اے دوزخ والو، اب ہمیشگی اور دوام ہے، موت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جبکہ حقیقی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی گناہگار کو کسی نعمت پر اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک متلاشی مسلسل لگا ہوا ہے، اور وہ جہنم ہے کہ جب بھی کچھ ہلکا ہو تو اور بھڑکا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جہنم کے کام بھی معلوم ہیں اور جنت کے کام بھی۔ نیکیاں یہ جنت میں لے جانے والی ہیں اور برائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ برائیوں کو چھوڑنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر اپنے دل کی حالت کو اچھی کرانا جو ہے ضروری ہے۔ جب دل کی حالت اچھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے، پھر آدمی برائی کی طرف راغب نہیں ہوتا، اور اس طرح سے اللہ پاک کا کرم رہتا ہے کہ وہ نیک صالح ہو جاتا ہے۔ اور بہت مشہور جملہ بھی ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، اور صحبت صالح ترا صالح کنت۔ نیکوں کی صحبت میں بیٹھ کر آدمی نیک ہو جاتا ہے، بروں کی صحبت میں بیٹھ کر برا ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی کے متعلق لکھا ہے کہ مٹی میں خوشبو پیدا ہوئی، کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے، کیا ہے اتنی زبردست تجھ میں خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو وہی مٹی ہوں، البتہ مجھے گلاب کی صحبت نصیب ہوئی، اس کی وجہ سے مجھ میں خوشبو پیدا ہو گئی۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ نیکی کا جذبہ غالب ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کی مثال بھی دی ہے کہ ایک آدمی عطر فروش کے یہاں اگر جائے گا تو وہاں اگر اسے عطر نہ بھی ملے گا تو خوشبو ضرور ملے گی۔ اور بری صحبت کی مثال دی ہے بھٹی کی، کہ بھٹی والے کے پاس اگر آدمی جائے گا تو اس کو اگر آگ وغیرہ نہ لگے گی تو کم از کم دھواں تو ضرور پہنچے گا۔ تو بہرحال اچھی صحبت یہ بہت ضروری ہے اور بہت ہی مفید ہے، اور اچھی صحبت کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی ایسے نیک ہوں جن کے پاس جانا آنا کرے کہ ان کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آئے، آخرت کی فکر پیدا ہو اور آخرت کی تیاری کا جذبہ غالب ہو۔ اللہ والوں کی کمی نہیں، اور بہرحال دھوکے بازوں کی بھی کمی نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ جو اندر سے بھی ابھی اللہ والے ہوں اور باہر سے بھی، اور متقی پرہیزگار ہوں، متبع سنت ہوں، کہ ان کے پاس بیٹھ کر دل کی حالت اچھی ہونے لگے اور اچھی تبدیلی پیدا ہونے لگے، تو ایسے بزرگوں کی صحبت کو اختیار کریں اور اپنی دنیا اور آخرت سنواریں۔ پھر بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ اور ہم کثرت سے استغفار کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد بھی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کریں، اور اس کے حکموں پر چلیں، اور کثرت سے اپنی خطاؤں پر، قصوروں پر نادم بھی ہوں، اور روئیں بھی، اور معافی بھی چاہیں، تاکہ توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور اللہ پاک کی رحمت ہو جائے کہ توبہ قبول ہو جائے، اور آخرت میں اللہ پاک جنت عطا فرما دے، اور جہنم کی طرف جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اب یہاں تک تو آپ نے مضمون سنے جہنم کے متعلق، اب اس کے بعد جنت کے متعلق مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں جنت اور اس کی نعمتیں۔ جنت کس طرح بنائی گئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کس سے، یعنی کس چیز سے بنائی گئی؟ ارشاد فرمایا، پانی سے۔ ہم نے عرض کیا، ذرا اس کی تعمیر کی تفصیل سے ہمیں مطلع فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اور گارا کستوری کا ہے، اس کی مٹی زعفران، اور اس کے سنگریزے یاقوت اور موتی ہیں، جو اس میں داخل ہوگا ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں ہوگا، کبھی تنگی نہ دیکھے گا اور نہ اسے موت آئے گی، نہ کپڑے بوسیدہ ہوں گے، نہ جوانی کبھی ڈھلے گی۔ فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین قسم کے آدمی ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی: عادل حکمران، روزے دار جب کہ افطار کرنے لگے، اور مظلوم کی دعا کو سب پردوں سے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور رب عز الجلال فرماتے ہیں: مجھے اپنے جلال اور عزت کی قسم کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، وہ کچھ عرصے بعد ہی صحیح۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ میری مصلحت اور حکمت کی وجہ سے کچھ دیر نظر آئے، لیکن میں پکڑوں گا ضرور ظالم کو۔ عادل حکمراں جو حاکم بنے اور عدل و انصاف کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں، اختیارات کلی ملنے پر اللہ تعالیٰ سے قابل نہ ہوں، اللہ تعالیٰ بھی پھر انہیں ایسے مرتبے عطا فرمائیں گے۔ ایک تو دعا کے متعلق یہاں مضمون ہے، ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے سات قسم کے آدمی ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ میں جگہ مرحمت فرمائیں گے، جبکہ عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ من جملہ ان کے ایک عادل حکمران بھی ہے، امام عادل۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رعایا کا خیال رکھے اور رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرے، اور اس صورت میں پھر آخرت کے مواخذے سے بچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح میں بہت عجیب و غریب واقعات لکھے ہیں۔ آپ اس قدر فکر مند رہتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سلطنت میں دجلے پر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا نہ ہو۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا ہوا یا کتے کا بچہ بھی بھوکا ہوا تو مجھ سے بات پرس ہوگی۔ اور بہت ہی زیادہ خیال فرماتے تھے، پوری سلطنت کا لحاظ اور خیال رکھنا، پوری طرح سے خبرداری رکھنا، اور اس طرح سے پورے حالات سے آگہی اختیار کرنا، اور پھر ان معاملات میں جو معاملات سلطنت سے متعلق ہوتے تھے ان کو نپٹانا، اور ہر ایک کے ساتھ میں عدل و انصاف کرنا۔ آخرت پوری یاد تھی اور رویا کرتے تھے کہ یا اللہ، اگر برابر سرابر بھی آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ ہی کے واقعات میں ہے کہ ایک دفعہ دورے پر گئے تھے، ایک پلیا پر ایک بڑی بھی کھڑی ہو گئی آ کر، انہیں پتا چلا کہ امیر المومنین ادھر آئیں گے۔ آ کر انہوں نے کھڑے ہو کر جب حضرت عمر پہنچے تو ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اس پلیا پر حساب دو گے یا اگلے پل پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کانپ گئے۔ پوچھا اور پھر ان کی جو شکایت تھی اس کا ازالہ فرمایا۔ اسی طرح سے ایک یہودی نابینا ہو گیا تھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا تمہیں جو تم بھیک مانگتے ہو؟ کہا کہ جزیہ جو مقرر کر دیا آپ نے تو اب وہ ادا کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ میری بینائی تو ہے نہیں، مزدوری کر نہیں سکتا تو بھیک ہی مانگوں گا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ بس آئندہ کے لیے آپ گھر میں بیٹھے، آپ کا راشن جو ہے وہ آپ کے گھر پہنچا کرے گا، خرچے کے لیے بھی آپ کو پیسے ملا کریں گے، اور گھر میں عزت سے بیٹھے۔ کیا بات تھی، کیا فکر تھی انہیں۔ اور اسی طرح سے خلفاء راشدین کا سب کا پیارا دور ہے، اور آپ کے بعد خلیفہ خامس عادل جو ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا بھی زبردست عدل و انصاف کا دور ہے۔ اور بعد میں پھر بہت کم ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے عدل و انصاف کو ملحوظ رکھا، زیادہ تر نے تو اپنی عاقبت خراب ہی کر لی۔ بہرحال یہ دنیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح صحیح چلنے والوں کے لیے تو بڑی بشارتیں بھی دی ہیں، اور گڑبڑ کرنے والوں کے لیے بڑی خطرناک وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ جو عدل و انصاف کریں گے اور وہ پار اتر جائیں گے، ان کے لیے بڑے زبردست اجر و ثواب ہیں، اور جو پھنسنے والے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ جنت کی خوشبو بہت دور سے، یعنی لپٹ آئے گی اس کی اور خوشبو مہکے گی۔ تو ایسے آدمی جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، رعایا کا خیال نہ کیا ہوگا، ان کو وہ خوشبو بھی دور سے بھی نہ آئے گی، چاہے جائے کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں آئے، انہوں نے حکومتیں کی، اور وہ آخرت میں عذاب کے اندر ایسے مبتلا ہوں گے کہ وہ چاروں طرف سے ان کے کسی کے آگ کا عذاب ہوگا اور کسی کے خون کا عذاب ہوگا اور کسی کے ظلم و زیادتی کے عذاب ہوں گے اور اس کے اندر بیچ میں وہ مبتلا کھڑے ہوں گے اور بہرحال ان کے کیے ہوئے کی وجہ سے جو پھنسے تھے چھڑانے والا بھی کوئی نہ ملے گا اور ایسے بھی ہوں گے کہ جو عدل و انصاف کر رہے ہوں گے دنیا میں اچھی زندگی گزار گئے ہوں گے خیال بہت کیا ہوگا تو ان کو اللہ تعالیٰ پھر اعزاز و اکرام بھی ایسے عطا فرمائے. آپ اندازہ فرمائیے, ذرا خیال فرمائیے اور توجہ کیجیے کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں. آپ کی سلطنت بہت وسیع ترین تھی. آپ نے دعائیں ایسی مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائیے جو نہ پہلے کسی کو ملی ہو نہ بعد میں ملے. اللہ پاک نے دی. تو آپ سے جو بات پرس ہوگی تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے حساب کتاب نپٹانے میں اور بہت دیر سے جنت میں جائیں گے. اندازہ فرمائیے کہ جب پیغمبروں کی بھی بات پرس ہوگی تو پھر غیر پیغمبروں کا تو کہنا ہی کیا ہے, اور پھر ہمارا آپ کا کیا کہنا. اس لیے ڈرنا چاہیے, اللہ میاں کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہیے, سجدہ کرنا چاہیے, پیشانی رگڑنی چاہیے, آجزی کرنی چاہیے, رونا چاہیے کہ یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں, نہ ہمارے اعمال اس قابل و اس لائق, بس آپ کے کرم کی ضرورت ہے اور فضل کی ضرورت ہے کہ آپ مہربانی فرما دیں. اس زندگی میں رہتے رہتے جس قدر بھی مانگ لیں گے, دعائیں کر لیں گے, گڑ گڑا لیں گے, یہ سب کچھ جو ہے بہت کار آمد ہوگا. پچھلے مضامین میں آپ سن چکے ہیں کہ ان کا رونا بیکار ہے جو آخرت میں وہاں جہنم میں رو رہے ہوں گے. اسی پر کہا ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر یہ دنیا میں روتے تو آج ان کا رونا کام آیا ہوتا. اس لیے یہاں کا رونا, یہاں کا گڑ گڑانا, یہاں کی عاجزی آہوزاری یہ بڑی کار آمد ہے. اور بعد میں پھر کچھ بھی نہیں, دم نکلے پیچھے, ہزار تمنا کرے آدمی, پھر اس پر کوئی بھی فائدہ مرتب نہیں ہوگا. اور دوسرے روزے دار کی دعا کے لیے فرمایا ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی غذا سامنے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر کہ جب تک کھانے کی اجازت نہیں ہاتھ نہیں لگاتا, کھاتا نہیں ہے. تیاری مکمل ہے لیکن کھاتا نہیں, تو اس وقت وہ بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک دعا ضرور سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ دوسرا آدمی وہ ہے کہ روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے, بھوکا پیاسا رہا ہے, افطار کے وقت وہ دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. حضرت شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں واقعہ بیان کیا ہے, میں بھی آپ حضرات کو سناتا ہوں. تو ایک صحابی کی دعا منقول ہے اس میں کہ انہوں نے دعا کی, یا اللہ, اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی, اور بعض روایتوں میں ان تغفر لی ذنوبی, یا اللہ آپ کی رحمت واسعہ کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں, میرے گناہوں کو معاف فرما دیں. کہ اس مبارک وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہ دعا قبول ہو جائے گی, مغفرت کا سامان ہو گیا تو سب کچھ مل گیا. تو اس لیے یہ دعا ہم نے کافی چھپوا کے بھی تقسیم کی ہے, رمضان میں بانٹتے بھی رہتے ہیں. ویسے بہرحال یہ یاد نہ رہے تو بھی اردو میں یاد کر لیں کہ یا اللہ نا کرم فرمائیے اور عافیت عطا فرمائیے اور اپنی رحمت فرمائیے, مغفرت کا معاملہ فرمائیے. اسی پر ایک چیز اور بھی یاد آ گئی کہ رجب شروع ہو چکا پچھلے وقت میں, تو آپ اور ہم دعا کر لیں کہ یا اللہ ہمیں سلامتی عطا فرمائیے رجب میں اور شعبان میں. منہ سے بول لیں یا اللہ ہمیں سلامتی عطا فرمائیے رجب میں اور شعبان میں, اور ہمیں رمضان نصیب فرمائیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو. ہمارے حضرت شیخ حضرت والا جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمایا کرتے تھے, ہمیں بھی یاد آ جاتی ہے تو ہم بھی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ رجب اور شعبان نصیب فرمائیے اور اس کے بعد رمضان نصیب فرمائیے, یعنی رمضان نصیب ہوں اس سے محرومی نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو بار کے دوسرے نمبر پر جو ہے وہ روزے دار کے ان کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے. روزہ فرض ہو یا نفل, بہرحال روزہ روزہ ہے. اس کے لیے بہت سے ماشاءاللہ روزہ رکھنے والے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، بہت سے حضرات ہر مہینے میں تین روزے رکھتے ہیں، 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخ کے، اور اس طرح سے بہت سے وہ بھی ہیں کہ جو اس سے بھی زیادہ رکھتے ہیں۔ بہرحال روزہ افطار کرنے کا وقت، یعنی نفلی روزہ ہو یا فرض ہو، رمضان کا ہو یا قضا کا ہو، کوئی بھی روزہ ہو، روزہ ہے۔ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر خاص رحمت ہوتی ہے، مہربانی کی نظر ہوتی ہے، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسرے مظلوم کہ اس کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرما رکھا ہے کہ فرشتوں کو کہہ دیا ہے کہ مظلوم کے لیے دروازے کھلے رکھو، جب وہ بد دعا کر دے تو اس کی بد دعا کو مجھ تک پہنچا دو اور عرش پر لے آؤ۔ اور فرمایا ہے کہ ایک طرف تو یہ فرمایا، دوسری طرف جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں اس کی دعا کو، بد دعا کو قبول کرتا ہوں، اگرچہ تھوڑی دیر ہو، میری مصلحت اور حکمت ہے، لیکن بہرحال اس کی ضرور مدد کرتا ہوں۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو آپ نے بہت ساری نصیحتیں فرمائیں اور وصیتیں فرمائی۔ رخصت کرنے کے لیے چلے، راستے میں بھی نصیحتیں فرماتے جا رہے تھے، اور ایک بات آپ نے فرمائی کہ آپ پھر خود بھی روئے اور حضرت معاذ کو بھی رلایا، فرمایا اے معاذ میری باتیں غور سے سن لو، کیونکہ اب ہماری تمہاری ملاقات دنیا میں ممکن نظر نہیں آ رہی ہے، جدائی کا سامان نظر آ رہا ہے، یہ ہماری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ تو یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا، اور اسی میں من جملہ آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بہت بچنا۔ تمہیں گورنر بنا کر بھیجا جا رہا ہے، رعایا تمہاری ماتحتی میں ہوگی، تم حکومت کرو گے، ان کے اوپر خیال رکھنا، اور خصوصاً بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے بڑی نصیحت اور وصیت فرمایا کرتے تھے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کے ان کا بڑا خیال رکھنا، اور خود آپ بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے بچوں پر، اور بہت ہی خیال رکھا کرتے تھے عورتوں کا بھی۔ تو باہر کر کے آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، آپ بھی رونے لگے۔ تو بہرحال مظلوم کی بد دعا سے بچنا بہت ضروری ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ مظلوم انسان ہو یا جانور، مظلوم مظلوم ہے، اس لیے ظلم و زیادتی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم رکھیں، اور ظلم و زیادتی سے بچتے رہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے زبردست پکڑنے والے ہیں کہ ان کی پکڑ میں کوئی بھی آ جائے تو پھر وہ نکل کے جا نہیں سکتا۔ اسی طرح سے تہمت لگانے والے، تہمت جو بھی لگا دیں اس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، اور تہمت لگانے والے کو عبرت کا نمونہ بناتے ہیں، اور خصوصاً زنا کی کوئی تہمت لگا دے کسی پاک دامن پر، عورت پر یا مرد پر، اور توبہ نہ کرے اور ازالہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، تو اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے، اس لیے بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے کسی شخص میں کوئی کمزوری دیکھی تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس کو اس کمزوری کے نام سے نہ یاد کریں، اس کے منہ پر خاص طور سے بالکل بھی، کہ اس کا دل ٹوٹ کے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جب ہندوستان میں مغلیہ حکومت ختم ہوئی تو اس وقت شہزادے جو ہیں وہ اپنی جانیں بچاتے ہوئے بھاگے، کوئی کہیں کوئی کہیں، اور بتیرے مارے گئے۔ تو انہیں شہزادوں میں سے ایک شہزادے کا واقعہ میں نے برسوں پہلے ایک رسالے میں پڑھا تھا، اس کے کچھ مضامین یاد ہیں۔ سبق آموزی کے لیے جب بھی مظلوم کا ذکر آتا ہے، یہ یاد آ جاتا ہے، تو میں آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں۔ مقصد میرا عرض کرنے کا یہی ہے کہ ہم ظلم و زیادتی سے بالکل بچیں، سارے کے سارے عورتیں بھی اور مرد بھی اور خصوصاً نوجوان، کیونکہ نوجوانوں کا خون گرم ہوتا ہے، جذباتی زیادہ ہوتے ہیں، جوشیلے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ان سے زیادہ صدور کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو خصوصاً زیادہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ظلم و زیادتی سے بہت بچیں. ایک شہزادے جن کا یہ واقعہ بیان کیا بیان کرنے والے نے، پورا مفصل واقعہ بیان کیا تھا، ان کا نام وغیرہ بھی لکھا تھا. جب انگریز غالب ہو گئے اور مغلیہ دور جو تھا وہ ختم ہو گیا، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شارع پر ایک صاحب جو چہرے مورے سے شہزادے لگتے تھے، کپڑا بچھا کر بیٹھ جاتے تھے اور منہ پر سر پر ایک کپڑا رومال وغیرہ ڈال لیتے تھے اور اس کو کافی آگے کو لٹکا لیتے تھے کہ پہچان میں نہ آئیں، اور ایک پاؤں سیدھا کر لیتے تھے، دایاں تھا یا بایاں تھا جو بھی، بیٹھے رہتے تھے، کسی کے دل میں آتی تھی تو پیسہ دو پیسہ ڈال کے چلے جاتے تھے ورنہ سیدھے نکل جاتے تھے. تو جن صاحب نے یہ مضمون لکھا انہیں دیکھ دیکھ کر بڑی جستجو ہوتی رہی کہ آخر یہ کون ایسے شخص ہیں کہ جو سر راہ بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں اور کچھ کہتے بھی نہیں، جو بیٹھے رہتے ہیں، ایک پیر ان کا پھیلا رہتا ہے اور اس طرح کپڑا بھی ڈالے رہتے ہیں، چہرے مورے سے لگتے ہیں، بہت زبردست شکل صورت تھی کہ یہ شہزادے معلوم ہوتے ہیں، لیکن کام ان کا دیکھ کر کچھ تشویش ہوتی تھی. آخر ایک دن ہمت کر کے بیٹھے، سلام کیا اور کہا کہ مجھے بہت زیادہ جستجو ہے اور کافی تشویش ہے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ یعنی بیٹھنے والے سے اس گزرنے والے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جاؤ اپنا کام کرو، میں جو بھی ہوں ہوں. کہا کہ مجھے بہت ہی تشویش ہے اور جستجو ہے، بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ کچھ بتا دیں تو. بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ میں شہزادہ ہوں، فلاں میرا نام ہے. جب ابا جی کا تختہ الٹ گیا، انہیں گرفتار کر کے لے گئے، تو ہم ادھر ادھر چھپتے پھرے، جان بچاتے پھرے،